سنیچر 30 اپریل، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ صہیونیت کے بارے میں کین لیونگسٹن کے کامنٹ سے لیبر پارٹی کے سربراہ جرمی کوربن کو مشکلات کا سامنا، اصل معاملہ ہے کیا؟ تجزیہ کار:
یہ دیکھو پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس بھی ہے کہ لیبر کے اندر کسی طرح تاکہ جرمی کوربن جو ہیں وہ سسپینڈ نہ کریں، انہیں بھی اینٹی سیمائٹ کہا جائے، اگرچہ وہ اینٹی سیمائٹ نہیں ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ برطانیہ کے شہر لندن کے سابق میئر کین لیونگسٹن جرمن آرمی ہٹلر سے متعلق کیے گئے اپنے حالیہ تبصرے پر قائم ہیں۔ انہوں نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں سچ کہنے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ تفصیل سنیے عبید ملک سے۔
لندن کے سابق میئر کین لیونگسٹن کو لیبر پارٹی سے اس بیان کے بعد معطل کر دیا گیا تھا کہ 1930 میں ہٹلر نے اسرائیل یا صہیونیت کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے یہ تبصرہ لیبر پارٹی کی رکن پارلیمان ناز شاہ پر یہود مخالفت کے الزامات کا دفاع کرتے ہوئے کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں افسوس ہے کہ ان کے تبصرے کے سبب انتشار پیدا ہوا۔
جرمنی کے شہر سٹٹگارٹ میں سینکڑوں مظاہرین نے دائیں بازو کی جماعت اے ایف ڈی کے اراکین کو کانفرنس پہ جانے سے روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ کانفرنس کے باہر موجود مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ آپ شرم کریں، جبکہ پولیس کی جانب سے چند مظاہرین کو گھسیٹا گیا اور انہیں منتشر کرنے کے لیے مرچوں کا اسپرے کیا گیا۔ امکان ہے کہ سیاسی جماعت اے ایف ڈی اسلام مخالف پالیسی کا ایک بار پھر اعلان کرے گی۔ واضح رہے کہ اے ایف ڈی ملک میں ہزاروں تارکین وطن افراد کی آمد کو تسلیم کیے جانے کے فیصلے کے خلاف ہے اور جرمنی میں برقعے اور غیر قانونی مساجد کے میناروں پر پابندی عائد کروانا چاہتی ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں مظاہرین ایک نئی کابینہ کے قیام کے حق میں ووٹ کے مطالبے کے ساتھ پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے ہیں۔ ارکان پارلیمان کی جانب سے کابینہ کے نئے وزراء کے حق میں ووٹ دینے میں ناکامی کے بعد گرین زون میں داخل ہونے والے یہ ہزاروں مظاہرین ایک بااثر شیعہ عالم مقتدی الصدر کے حامی ہیں۔ ایک سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ بغداد میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ مقتدی الصدر نے آج بڑے پیمانے پر احتجاج کی کال دی تھی تاکہ پارلیمنٹ پر نئی کابینہ کی منظوری کے لیے زور ڈالا جا سکے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم حیدر العابدی اپنی کابینہ میں اپنی جماعت کے وزراء کے بجائے ٹیکنوکریٹس بھرتی کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے اصلاحاتی پروگرام کا بنیادی حصہ ہے۔ دوسری جانب آج بغداد ہی کے قریب ایک بم دھماکے میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں شیعہ زائرین کو ہدف بنایا گیا تھا۔ نام نہاد دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک ہندو درزی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ شدت پسند دولت اسلامیہ گروپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا، حالانکہ بنگلہ دیش میں حکام اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ دولت اسلامیہ ملک میں سرگرم ہے۔ تفصیل سنیے نازیہ گلزار سے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ 52 سالہ نکل جواردر تنگالی کے ضلع میں ایک دکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار دو حملہ آوروں نے ان پر چاقو سے وار کیے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ ہلاکت کا یہ واقعہ درزی کی جانب سے 2012 میں مبینہ طور پر پیغمبر اسلام کے بارے میں کیے گئے توہین امیز تبصرے سے منسلک ہے۔ درزی کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا لیکن بعد میں رہا کر دیا گیا۔
کینیا کے صدر یوہرو کینیاتا نے دارالحکومت نیروبی میں ایک رہائشی عمارت گرنے کے سبب 11 افراد کی ہلاکت کے بعد اس عمارت کے مالک کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ مسٹر کینیاتا نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور کہا کہ قریبی عمارتیں بھی غیر محفوظ ہیں اور ان میں رہنے والے افراد سے درخواست کی کہ وہ انہیں خالی کر دیں۔ تیز بارشوں اور بھاری مشینری کو اس علاقے تک لے جانے میں دشواری کے سبب منہدم عمارت کے ملبے میں دبے افراد کو نکالنے میں ریسکیو عملے کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لیبیا کے ساحل کے قریب 70 تارکین وطن افراد کے ڈوب کر ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اٹلی کے میڈیا کی رپورٹس کے مطابق 26 تارکین وطن افراد کو بچا لیا گیا ہے، جن کی کشتی ساحل سے 4 میل دور ڈوبی تھی۔ تاہم اسی کشتی میں سوار دیگر 70 افراد لاپتہ ہیں۔ شام کی حکومت کی جانب سے حلب شہر میں فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، گو ان کی شدت اور ان میں ہلاکتوں کی تعداد حالیہ دنوں سے کم ہے۔ دوسری جانب باغی فورسز حکومت کے زیر قبضہ ضلعوں پر شلنگ کر رہی ہیں۔ مشرق وسطی میں بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اس لڑائی سے 2 ماہ قبل کی گئی عارضی جنگ بندی کے بعد ایک اور لڑائی شروع ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور بھارت کے سپریم کورٹ نے ٹیکسیوں کے کو دلی کی سڑکوں پر لانے سے پہلے اسے قدرتی گیس پر منتقل کرنے کی ڈیڈ لائن بڑھانے سے انکار کر دیا ہے. واضح رہے کہ حکام نے شہر میں فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے اقدام اٹھایا ہے جس کے تحت اتوار سے ایسی ٹیکسیوں کی شہر میں آمد پر پابندی ہوگی جو ڈیزل یا پیٹرول پہ چلائی جاتی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. جرمنی میں مبینہ مسلمان مخالف جماعت کے اجلاس سے قبل جھڑپیں. شام میں حلب کے شہر کے علاوہ دوسرے علاقوں میں عارضی جنگ بندی. اس کے علاوہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام کا حصہ ہے. پہلے سیربین کا بڑا موضوع. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ برطانیہ میں لیبر پارٹی کے سربراہ جرمی کوربن کے قریبی ساتھی اور لندن کے سابق میئر کین لیونگسٹن اپنے اس موقف پر قائم ہیں جس میں انہوں نے جرمن عامر اڈولف ہٹلر کے بارے میں کہا تھا کہ ہٹلر نے 1930 کی دہائی میں زائنزم یا صہیونیت کی حمایت کی تھی. انہوں نے یہ بیان لیبر پارٹی کی ایک خاتون رکن پارلیمان ناشا کا دفاع کرتے ہوئے دیا تھا. ناشا پر اینٹی سیمائٹ یا یہودیت مخالف ہونے کا الزام ہے. دونوں رہنماؤں کو فی الحال معطل کر دیا گیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ دردانہ انصاری کی زبانی.
لندن کے سابق میئر کین لیونگسٹن کا کہنا ہے کہ انہیں پچھتاوا ہے کہ ان کے بیان نے کس قدر انتشار پیدا کر دیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل سچ ہے. مسٹر لیونگسٹن کو لیبر پارٹی سے اس بیان کے بعد معطل کر دیا گیا تھا کہ 1930 میں ہٹلر نے اسرائیل یا صہیونیت کی حمایت کی تھی. انہوں نے یہ تبصرہ لیبر پارٹی کے رکن پارلیمان ناز شاہ پر لگے یہود مخالفت کے الزامات کا کرتے ہوئے کیا تھا. انہوں نے ایک ریڈیو پروگرام میں بار بار یہ کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں اور بالکل معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں. انہوں نے کہا،
ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں نے یہودی کمیونٹی کے احساسات کو ٹھیس پہنچائی ہو جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے 48 گھنٹے پہلے خود یہی بات کہی ہو. اگر لوگوں کے میری بات سے احساسات مجروح ہوئے ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں. انہیں اس بات کی خفگی نہیں کہ یہ میں نے سچ کہا ہے. ان کو افسوس اس بات کا ہے کہ یہ یہودیت کے خلاف لیبر پارٹی میں مہم نہیں بلکہ قدامت پسند لیبر پارٹی کے ممبران جیری کوربن کو لیڈرشپ سے ہٹانا چاہتے ہیں.
مسٹر لیونگسٹن کا کہنا ہے کہ اصل میں یہ لیبر پارٹی میں ٹونی بلیئر کے موقف رکھنے والے حمایتیوں کی ایک چال ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے دردانہ انصاری سے سنا. اور اسی موضوع پر میں نے یہاں لندن میں کوئنز کونسل بیرسٹر صبغت اللہ قادری سے بات کی اور ان سے پہلے تو یہ پوچھا کہ لیبر پارٹی کے لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن گیا ہے.
دیکھیں بات سیدھی ہے، ناز شاہ کا جو ٹویٹ تھا وہ الیکشن سے پہلے انہوں نے کیا تھا. انہوں نے الفاظ کے چناؤ ان کا بڑا غلط تھا جس سے امپریشن نکلتا تھا کہ وہ کچھ اینٹی سیمائٹ ہونے کا ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب جو اسرائیلی ہیں یہودی اسرائیلی انہیں چاہیے کہ وہ امریکہ چلے جائیں، ٹرانسپورٹ کر دیا جائے. ٹرانسپورٹیشن اور پوری جیوش لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کرنا، اس سے ہٹلر کی یاد آ جاتی ہے، اینٹی سیمیٹزم کا تصور آتا ہے. تو یہ پہلے تھا، لیکن اب یہ مسئلہ جو اتنا زور شور سے اٹھایا گیا اس میں کسی قدر تو لیبر پارٹی کی اپنی سیاست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آپ لیبر پارٹی میں الیکشن جیتنے کے باوجود جیرمی کوربن کے خلاف ایک بہت بڑا گروپ ہے، رائٹ ونگ گروپ، جو لیفٹ ونگ ٹونی بین کو پسند نہیں کیا. یہ تو جیرمی تو کہیں زیادہ لیفٹ ونگر ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوئے. لیبر پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس بھی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، جیرمی کو آکورڈ پوزیشن میں ڈالا جائے کہ جیرمی کو سپورٹر ہے، کین لیونگسٹن ہوں یا ناز شاہ ہوں. تو اس لیے یہ لیبر کے اندر کسی طرح تاکہ جیرمی کوربن جو ہیں وہ سسپینڈ نہ کریں، انہیں بھی اینٹی سیمائٹ کہا جائے، اگرچہ انہیں اینٹی سیمائٹ نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ ریسزم کے خلاف فائٹ کیے. तो ये पार्टली तो लेबर की इंटरनल पॉलिटिक्स है, पार्टली ये है कि इस मुल्क में और इस मुल्क में नहीं यूरोप में जनरली एंटी सेमिटिज्म जो है लोग जो है ये पसंद नहीं करते हैं रेसिज्म को, और हम भी पसंद नहीं करते कि देखे ना इसराइल के खिलाफ बात करना अलग बात है इसराइल की पॉलिसियों के खिलाफ, लेकिन यहूदियों को बाहसियत मजमूई यहूदियों पे अटैक करना
यानी एक नस्ल बतौर नस्ल
जी इसमें बदबू आती है रेसिज्म की आती है और हिटलर की याद ताजा हो जाती है। तो एंटी सेमिटिज्म खसूस यूरोप में अभी मेमोरीज अभी बाकी हैं और इस मुल्क में एंटी रेसिज्म के खिलाफ रेसिज्म बड़ी नफरत है, कभी वो जो है कालों के खिलाफ लोग नफरत फैलाते हैं रंग नस्ल की बुनियाद पे, अब जो है रिलीजियस इस्लामोफोबिया हो गया, ये सारी चीजें एक मौजूद सोसाइटी में बुरी हैं और इसका फायदा उठाते हुए क्योंकि अल्फाज में कुछ बू आती है उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है कि जी नाज शाह ब्रेडफोर्ड से इलेक्ट हुई है, नाज शाह इज नॉट रेड एंटी सेमाइट, उसने माफी भी मांगी अल्फाज गलत इस्तेमाल किए। कैन लिविंगस्टन हिस्टोरिकली उनका एक व्यू है लेकिन कैन को एंटी सेमाइट नहीं कहा जा सकता, लेकिन कैन फिर लेफ्ट विंग कैन, तो इस बार लेबर पार्टी के राइट विंग ने कोशिश की है कि किसी तरह एक ऐसे मसले पे जिसपे बड़ा इमोशनल रिएक्शन है इस मुल्क में एंटी सेमाइट जो लोग जो है सेमिटिज्म बहुत सख्त लोग नफरत करते हैं, तो कहा जा रहा है देखें लेबर पार्टी में सेमिटिज्म है और ये हो रहा है और यहूदियों के खिलाफ हैं लोग एंटी सेमिटिक हैं तो इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेबर पार्टी में तस्हीर होनी चाहिए ताकि लेबर पार्टी में टूट फूट हो और तो लेबर लीडर को किसी तरह कूदे तक किया जा सके।
ये थे बैरिस्टर सिबगतुल्ला कादरी। सवाल यह है कि एंटी सेमिटिज्म या यहूदियत की मुखालफत पर जिस तरह का शदीद रद्दअमल नजर आता है दूसरी नस्ली या मजहबी इकाइयों या गिरोहों की मुखालफत पर देखने में क्यों नहीं आता, यही सवाल मैंने बादशाह यूनिवर्सिटी के उस्ताद डॉक्टर इफ्तिखार मलिक के सामने रखा। जवाब था
उसकी वजूहत ये है कि यहूदियों के साथ यूरोप की तारीख में जो कुछ हुआ और खासतौर पर 20वीं सदी में जो हुआ जिसे आप होलोकॉस्ट कहते हैं उसके बारे से एक बहुत कम्यूनल इश्तराकी इज्तमाई किस्म का गिल्ट है और उसके बाद से ये इतनी उस पर एनालिसिस हुआ है पॉलिसीज बनी है कि उसको डिनाई करना या उसका मजाक उड़ाना कि उसके हवाले से या ज्यूज के बारे में कोई तमस्खर किस्म की बात करना वो सारी चीजें फिर एंटी सेमिटिज्म में आ जाती हैं। हालांकि अरब्स भी सेमाइट्स हैं, अरब्स और ज्यूज दोनों सेमाइट्स हैं, लेकिन एंटी सेमिटिज्म मतलब यूरोप और अमरीका में यहूदियों के खिलाफ नस्ल परस्ती का इजहार है। और जहां तक एंटी जायनिज्म है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जायनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और उस पर क्रिटिसिज्म करना, उस पर ज्यूज भी कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, लेफ्ट के लोग भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं जो इसराइल की पॉलिसी है, लेकिन उसको भी काफी हद तक सैडली एंटी सेमिटिज्म के साथ जक्सटापोज कर दिया गया। तो एंटी सेमिटिज्म एक नस्ल से ताल्लुक रखती है और एंटी जायनिज्म जो है वो बेसिकली एक पॉलिटिकल इशू है।
तो ये बताइए कि आपने कहा कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एंटी सेमिटिज्म अलग है और एंटी जायनिज्म बिल्कुल एक सियासी नजरिए है या उसके खिलाफ आप बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो यहूदी हैं बरतानिया में क्या उनमें ये बहस मुबाहसा होता है कि इन दोनों को अलग ही रखा जाए और इसे सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल ना किया जाए?
ज्यूज के अंदर भी ग्रुप्स हैं, मतलब मेरे सामने ये स्टेटमेंट है ज्यूइश सोशलिस्ट ग्रुप का जो बरतानवी ज्यूज हैं और इनमें इन्होंने ये आज पब्लिश किया है और उसमें वो कहते हैं कि ज़ायनिज्म एक मुख्तलिफ चीज है, इसराइल की पॉलिसियों पे ऐसी क्रिटिसाइज करना चाहिए और होने की इजाजत चाहिए क्रिटिसाइज करने की इजाजत होनी चाहिए जैसे आप बरतानिया की पॉलिसीज पे करते हैं या किसी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे आप क्रिटिसिज्म करते हैं। वो समझते हैं कि ये जो तूफान इस वक्त खड़ा हुआ है उसके पीछे बहुत सारी फोर्सेज हैं, कुछ चीजें कुछ फोर्स जेरेमी कॉर्बिन को जो लेबर के लीडर हैं लेफ्ट से हैं उनको पसंद नहीं करते, कुछ लंदन में इलेक्शन हो रहे हैं लेबर के हवाले से वहां भी इशू खड़ा किया जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ज्यूइश सोशलिस्ट ग्रुप। तो जैसे आपने सवाल किया कि ज्यूज के अंदर भी कैसे ऐसे लोग हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि एंटी जायनिज्म जो है उसको एंटी सेमिटिज्म के साथ जक्सटापोज नहीं किया जाए, उसे न मिलाया जाए, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। और इसराइल के कई सपोर्टर्स हैं जो ज्यूज भी हैं नॉन ज्यूज भी हैं, इसी तरीके से जायनिज्म की क्रिटिक्स ज्यूज में भी हैं और नॉन ज्यूज में भी हैं। तो मेरे ख्याल में ज्यूज कम्युनिटी स्मॉलर है कम्पेयर टू मुस्लिम्स और अदर कम्युनिटीज, लेकिन उनके अंदर भी ये काफी हद तक सोच है कि इसराइल की बहुत सारी पॉलिसीज हैं वो इस कम्युनिटी के लिए परेशानी का मसला खड़ा।
یہ تھے برطانیہ کی باتھ سپا یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے استاد ڈاکٹر افتخار ملک. لیبر رکن پارلیمان ناز شاہ کی اڑائی ہوئی چنگاری کو ان کی جماعت کے سینئر رکن کین لیونگسٹن کے تبصرے نے برطانوی سیاست خصوصاً لیبر پارٹی کے لیے شعلہ بنا دیا ہے. یہاں لندن کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں قائم سینٹر فار پیلسٹینین اسٹڈیز کے سینئر محقق طارق سلیمان سے میں نے پوچھا کہ کین لیونگسٹن کے اس تبصرے کہ ہٹلر نے زائنزم یا صہیونت کی حمایت کی تھی تاریخی اہمیت اور پس منظر کیا ہے.
جی ہاں, یہ باقاعدہ اس کی تاریخی اہمیت ہے. یہ ایک معاہدہ ہوا تھا نازی جرمنی آفیشلز اور زائنسٹ اتھارٹیز کے درمیان, یہ اگست 1933 میں, بلکہ 7 اگست کو یہ سائن ہوا تھا. اور باقاعدہ نازی جرمنی نے سرکولر ایشو کیا تھا 28 اگست کو بتانے کے لیے منسٹری آف فائنانس نے ان کے کہ ہمارا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. تو یہ ہوارا ایگریمنٹ کے نام سے مشہور ہے, ہوارا جو کہ جیوش ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ٹرانسفر.
اچھا, اس کا جو یہ جو معاہدہ یا سمجھوتا ہے یا انڈرسٹینڈنگ, جو بھی ہوارا ایگریمنٹ, یہ بتائیے کہ اس کی تاریخی سند موجود ہے.
جی بالکل, یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا. وہ یہ تھا کہ تقریباً مارچ 1933 سے ایک ہنوتی کمپنی تھی جو فلسطین میں, سیم کوہن اس کے مالک تھے, تو انہوں نے اپنے کچھ اثاثے ٹرانسفر کرنے کے لیے, یہ سٹرک کمپنی تھی, تو آلریڈی نازی جرمنی کے ساتھ معاہدہ ایک کر لیا تھا. یہ اس کا پریسیڈنس تھا. اس کے بعد پھر ہوارا لمیٹڈ اصل میں ایک کمپنی تھی جس کا مطلب تھا ٹرانسفر کمپنی. ان کا پرپز یہ تھا کہ جو یہودیوں کے اثاثے ہیں جرمنی میں اور جو یہودی وہاں ہیں وہ اپنے اثاثے بھیج کے تو ان کو کس طریقے سے ٹرانسفر کیا جائے, امیگریٹ کروایا جائے ان یہودیوں کو فلسطین میں. تو یہ اثاثے جرمنی سے منتقل کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار ہوا ان دونوں پارٹیز کے درمیان, نازی جرمنی آفیشیل جو اکنامک منسٹری تھی ان کی اور یہ جیوش کمپنی کے, زائنسٹ کمپنی کے درمیان, کہ یہ اثاثے جو ہیں جو وہاں پہ وہ چھوڑ آئیں گے ان کو وہ رائخ مارک میں تبدیل کر کے تو وہ صرف اور صرف جرمنی سے گڈز امپورٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکیں گے. تو اس لیے یہ جو ہے ان کا معاہدہ, اس کے تحت غالباً 140 million جرمن مارکس کے اثاثے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے, اور تقریباً 60,000 جیوز جو ہیں وہ اس کے تحت مائگریٹ کیا انہوں نے جرمنی سے.
اچھا طارق سلیمان, یہ جو آپ نے تفصیل بتائی, ظاہر ہے کہ یہ تو دوسری جنگ عظیم سے پہلے کا معاملہ ہے. جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے 1939 میں, تو کیا ہٹلر نے اس معاہدے کو برقرار رکھا؟ کیا اس نے اس پر عمل جاری رکھا جس طرح اس سے پہلے ہو رہا تھا؟
جی ہاں, یہ بہت اہم سوال ہے. اصل میں اب تک جو بات ہوئی اس پہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے تمام سکولرز کا, لیکن جس چیز پہ تھوڑی سی کنٹروورسی ہے وہ یہ ہے کہ 1939 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوتی ہے تو یہ 33 سے 1939 تک کا معاہدہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ, لیکن ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ یہ اس کے بعد بھی کافی دیر جاری رہا, ایٹ لیسٹ ایئر اور سو یہ اس کے بعد بھی یہ چلتا رہا ہے. لیکن اس کے بعد دو تین ایلیمنٹس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں ہمارے. ایک تو یہ کہ 1933 سے 1939 تک یہ 6 سالوں میں تقریباً صرف 60,000 یہودی ٹرانسفر ہو سکے. تو ایک تو یہ ایلیمنٹ تھا کہ وہ ان کو, ہٹلر کو یا ان کے آفیشلس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ بہت جلدی یہ ہو جائے گا. اس کے عوض جو اثاثے ان کو ملے سبسیڈائز ہو کے وہ 140 million جرمن مارک کے عوض تھے. دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس دوران برٹن نے جو امیگرینٹس آ رہے تھے, یہودی جو آ رہے تھے فلسطین کے اندر, ان پہ بین لگا دیا کہ اب اس سے زیادہ یہودی نہیں آ سکیں گے, اور جو آ رہے تھے ان کو انہوں نے روک دیا. وہ بہت بڑا انٹرنیشنل سکینڈل بنا کے کچھ شپ جو ہیں وہ پانی میں ڈوب گئے, بہت سارے یہودی جو ہیں وہ بھی ڈوب گئے جو آ رہے تھے اس کے تحت. تو उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा था ये वैसे ही खत्म हो गया, ड्राई हो गया, क्योंकि वो वहां से ला नहीं सकते थे फलस्तीन में, क्योंकि फलस्तीन के अंदर जो है वो पाबंदी लगा दी थी मैंडेट गवर्नमेंट ने। तो इस वजह से हिटलर अगर चाहता भी कि उसको कंटिन्यू करे तो वो कंटिन्यू कर नहीं पा रहा था। अमेरिका ने उससे पहले ही अपनी इमिग्रेशन जो है वो बंद कर दी हुई थी यहूदियों के लिए। तो अब जो था जो सूरत हाल थी वो ये थी कि यहाँ से अगर जर्मन नाथसी उस हवारा के तहत यहूदियों को भेजते भी हैं तो वो यहूदी जर्मनी से निकल नहीं पाते, कहीं जा नहीं सक रहे थे।
तो इस मुहैदा जब दूसरी जंग अजीम हुई और उसके बाद जंग खत्म हुई, उसके बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली इस पर कोई बहस हुई, इस बारे में कुछ कहा गया?
इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहसें हुई हैं, इसके ऊपर इतनी बहसें हैं कि अब तक ये बहस चल रही है। अब बात ये है कि मेनली जो चीज है वो ये है कि इस पे इस नुयत की बहस नहीं है कि ये मुआहदा जो था वो आया होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। बेसिक बहस ये है कि आया ज़ायनिस्ट जो थे उन्होंने एंटी सेमाइट्स, जो कि नाथसी जर्मनी एंटी सेमाइट था और उसने ज़ायनिज्म के साथ एक पार्टनरशिप की थी, मुआहदा एक पार्टनरशिप है एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, तो उसके मुताबिक उन्होंने वो सारा प्रोसेस किया। तो आया ज़ायनिस्ट एज सच पार्टी इन इटसेल्फ उनको ये मुआहदा होना चाहिए था या नहीं, और ज़ायनिस्ट अब कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने आप को इस मुआहदे से सेपरेट करें, दूर करें, इसलिए कि ज़ायनिज्म की अपनी लेजिटिमेसी इससे मुतासिर होती है, ज़ायनिज्म के वेरी कॉन्टेक्स्ट की कि आप यहूदियों को पूरी दुनिया से बचाना चाह रहे हैं वहाँ जो जुल्म होते हैं, और उसके इवन इनएडवर्टेंटली आप उस होलोकॉस्ट जो उसके बाद 6 मिलियन का एक अलमनाक हादसा हुआ वहां पे जर्मनी में, तो उस शोआ जिसको कहते हैं होलोकॉस्ट, 6 मिलियन यहूदियों को हलाक किया,
60 लाख। तो ये बताइए कि आज अब 21वीं सदी में हैं हम और इस मुआहदे पर यानी सहूनियत और हिटलर के ताल्लुकात का ये जो मामला है इस पर बहस करना एक पेचीदा मामला क्यों नजर आता है?
वो बिल्कुल इसी वजह से कि ये मुआहदा है वो तो एक तारीखी हकीकत है और उससे आप जाहिर है इनकार नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त किताब थी, एडविन ब्लैक ने बड़ी एक स्कॉलरली किताब लिखी थी जिसका नाम ही द ट्रांसफर एग्रीमेंट है, और इसके तहत उनका ख्याल था कि एडल्फ हिटलर को फलस्तीन में यहूदी रियासत बनाने में मदद करनी थी और इसके इवज यहूदी जो थे वो जर्मन गुड्स का जो आलमी बायकॉट था उसको खत्म करना था, जिसकी वजह से नाजी जर्मनी की इब्तदाई पीरियड में जो इकोनॉमिक मुश्किलात थी वो उनको वो सामना करना पड़ रहा था। अब ये एक ऐसी वो है थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है जिसके तहत अगर देखा जाए तो वो लगता ये है कि नाथसी जर्मनी और ज़ायनिस्ट का एक स्टेज पे इस पहली जंग दूसरी जंग अजीम से पहले होलोकॉस्ट से पहले बहुत ही एक एग्रीमेंट था इस नोयत का जिसके तहत बहुत ही एमिकेबली ये सारा ट्रांसफर हो रहा था, यहूदियों के असासे भी ट्रांसफर हो रहे थे एक जर्मन गुड्स की शक्ल में और यहूदी भी ट्रांसफर हो रहे थे, और एक एंटी सेमाइट हैं जो यहूदियों के खिलाफ हैं और एक जो है यहूदियों के हक में काम कर रहे हैं, उनके उस एग्रीमेंट का जो है ना वो ज़ायनिज्म की लेजिटिमेसी को इस तरीके से मुतासिर करती है उसकी रेलेवेंस को यहूदियों के तहफ़ के लिए कि वही पार्टी जो है अल्टीमेटली 6 मिलियन यहूदियों का को ख़त्म कर देती है, मार देती है। तो इस हवाले से वो सारे का सारा जो है एक ब्लैमिश, उसके बाद होलोकॉस्ट इंडस्ट्री एक डेवलप हुई जिसने बहुत बेनिफिट दिया ज़ायनिस्ट को फाइनेंशियली भी और उसके पॉलिटिकली भी, तो वो सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो मुतासिर होता है, ये एक ब्लैमिश है, एक कलंक का दाग है ज़ायनिस्ट की हिस्ट्री पे, जो मेरा ख्याल है कि वो ज़ायनिस्ट चाहेंगे कि किसी हवाले से इसका तस्करा ना हो ये तारीखी हैसियत होने के बावजूद।
یہ تھے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں قائم سینٹر فار پیلسٹینین اسٹڈیز کے سینئر محقق طارق سلیمان. آج سیربین کا بڑا موضوع یہاں برطانیہ کی حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی میں پیدا ہونے والا بحران تھا. اس کی شروعات اس وقت ہوئی جب پارٹی کی ایک پاکستانی نژاد رکن ناز شاہ پر اینٹی سیمائٹ یا یہودی مخالف ہونے کا الزام لگایا گیا صہیونیت مخالف ہونے کا الزام لگایا گیا. اس موضوع پر تفصیلی رپورٹس اور تجزیے آپ کو ہماری ویب سائٹ پر بھی ملیں گی. پتہ ہے bbcurdu.com. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
قریہ گاؤں
ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان کپ ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا. گزشتہ روز پنجاب نے سندھ کو 5 وکٹوں سے ہرا کر فائنل میں کوالیفائی کیا تھا. انڈین پریمیئر لیگ کی ٹیم کنگز 11 پنجاب کی کپتانی اب ڈیوڈ ملر کی جگہ مرلی وجے کریں گے. یہ فیصلہ ملر کی خراب کارکردگی کی وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ کنگز 11 کی ٹیم ٹورنامنٹ کے پہلے 6 میں سے 5 میچز ہار گئی اور کپتان ملر 6 اننگز میں صرف 76 رنز ہی بنا سکے. میڈرڈ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا ہے. عالمی نمبر 1 سربیا کے نوویک جوکوویچ 3 سال بعد اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہے ہیں. گزشتہ 2 سال سے میڈرڈ اوپن اسپین کے ٹینس پلیئر رافیل نڈال اپنے نام کرتے آئے ہیں. میونخ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے 4 سیمی فائنلسٹ فلپ کارل شائبر، فیبیو فونینے، ڈومینک تھیم اور الیگزینڈر زیویریو ہیں. ادھر ایسٹوریل اوپن کے کوارٹر فائنل مقابلوں میں نک کریگیوس اور پیبلو کارینو بسٹا نے کامیابی حاصل کر لی ہے. فٹ بال میں انگلش پریمیئر لیگ کا فائنل کل لیسٹر اور مینچیسٹر یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. اگر لیسٹر کی ٹیم یہ میچ جیت جاتی ہے تو یہ 132 سالہ تاریخ میں لیسٹر کا پہلا ٹائٹل ہوگا.
Now is the real chance to win the title next season.
یہ لیسٹر کے مینیجر کلاوڈیو رانیری ہیں. کہہ رہے ہیں اب لیسٹر کے پاس ٹائٹل جیتنے کا حقیقی موقع ہے. آئندہ سیزن کون جانے کیا ہو. ہو سکتا ہے آرسنل ٹاپ پر ہو، مینچیسٹر یونائیٹڈ ہو یا چیلسی بھی ہو سکتا ہے. اس بار ہم جیت کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. فٹ بال کلب بائن میونخ اگر بورسیا ڈورٹمنڈ کو شکست دے دے تو جرمن لیگ ٹائٹل مسلسل 4th مرتبہ اپنے نام کر سکتا ہے، جس کے لیے مینیجر پیپ گواردیولا بھی پر امید ہیں. اسکاٹش پریمیئر شپ میں سیلٹک کی ہرٹس کو شکست کی صورت میں یہ سیلٹک کا مسلسل 5th ٹائٹل ہوگا. فارمولا 1 کار ریس میں رشین گراں پری سے قبل آخری پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ریسر لوئس ہیملٹن نے ٹیم میٹ نیکو روزبرگ سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے.
کھیلوں کا حوالہ آپ نے سبا ناز سے سنا. جرمنی میں مسلم مخالف جماعت کے اجلاس سے پہلے جھڑپیں اور گرفتاریاں. بلوچستان کے ایک مندر میں چوری کے خلاف کوئٹہ میں مظاہرہ. پاکستان میں فلم مالک پر پابندی کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور کالم دوسرا پہلو بھی سیربین میں آنے کو ہے. اس وقت شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
The
برطانیہ کے شہر لندن کے سابق میئر کین لیونگسٹن جرمن عامر ہٹلر سے متعلق کیے گئے اپنے حالیہ تبصرے پر قائم ہیں. انہیں جمعرات کو لیبر پارٹی سے اس بیان کے بعد معطل کیا گیا تھا کہ 1930 میں ہٹلر نے اسرائیل یا صہیونت کی حمایت کی تھی. عراق کے دارالحکومت بغداد میں مظاہرین ایک نئی کابینہ کے قیام کے حق میں ووٹ کے مطالبے کے ساتھ پارلیمنٹ میں گھس گئے ہیں. دوسری جانب آج بغداد ہی کے قریب ایک بم دھماکے میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. نام نہاد دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ایران میں پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں اصلاح پسندوں کو مزید کامیابی ملی ہے. شامی حکومت کے طیاروں نے حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ ان علاقوں میں حملے کیے ہیں جنہیں حالیہ جنگ بندی والے علاقوں میں شامل نہیں کیا گیا تھا. اس کے علاوہ لیبیا کے ساحل کے قریب 70 تارکین وطن افراد کے ڈوب کر ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا. اب سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع کچھی میں ایک مندر میں چوری کی واردات کے خلاف کوئٹہ میں ہندو اور سکھ برادری کے افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. مظاہرے کے شرکا نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کر کے وہاں سے چوری کی گئی مذہبی کتابوں کی برآمدگی کو یقینی بنایا جائے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
یہ مظاہرہ کوئٹہ شہر میں منان چوک پر کیا گیا. مظاہرے میں ہندو اور سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد شریک تھے. اس موقع پر انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں یہ نعرے لگائے.
گرو گرنتھ صاحب کو بازیاب کیا جائے,
کیا جائے, کیا جائے,
گردوارے واپس کیے جائے,
کیا جائے, کیا جائے,
اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے,
کیا جائے,
کیا جائے,
کیا جائے, حق دو.
مندر میں چوری کا واقعہ 11 روز قبل ضلع کچھی کے علاقے آج ہی شہر میں پیش آیا تھا. ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کے مطابق مندر سے نقدی کے علاوہ دو مذہبی کتابیں بھی چوری کی گئی تھیں. مظاہرے میں شریک ڈاکٹر روی سنگھ کا کہنا تھا کہ تاحال نہ اس واقعے میں ملوث افراد گرفتار کیے گئے اور نہ ہی ان کے مقدس کتابوں کی برآمدگی کو یقینی بنایا گیا.
11 دن ہو گئے, پچھلے 11 دن گرو گرنتھ صاحب مہاراج کا آتا پتا نہیں ہے, کہاں ہے وہ, کس صورت میں وہ. ہماری پرجوش طریقے سے ایک التجا ہے گورنمنٹ سے اور پوری انتظامیہ سے, جتنی جلدی ہو سکے ہمارے گرو گرنتھ صاحب کو بازیاب کیا جائے.
اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کے مظاہرے میں شریک لوگوں نے جہاں مندر میں رونما ہونے والے واقعے کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا, وہاں کول کمار راجپوت نے شکایات کی انبار لگا دی.
جب آج ہمیں تحفظ نہیں دیا گیا ہے تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے یہاں گرودواروں پہ قبضہ کیا گیا ہے, وہ قبضہ ہمیں واپس چاہیے. ہمارے کسی چیز کی ریسپیکٹ نہیں ہے, ہمارے حقوق نہیں مل رہے, ہمارا 5% کوٹا کا ہے.
مظاہرے کے شرکا نے مطالبہ کیا کہ ان کے عبادت گاہوں کی سیکورٹی کو سخت کیا جائے تاکہ آئندہ وہاں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان میں فلم مالک پر پابندی کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے جس پر عدالتی کارروائی جاری ہے. تاہم اس فلم پر پابندی کے بعد سینما انڈسٹری کو نقصان تو ہوا ہے لیکن حالات مایوس کن نہیں. پاکستانی سینما کی سب سے بڑی چین سنی پلیکس کے مالک سے ہماری ساتھی نازیہ میمن نے پوچھا کہ فلم مالک پر پابندی سے پاکستان کی فلم انڈسٹری پر کیا اثر پڑے گا. تو ہاشم رضا کا جواب تھا.
میرے خیال میں کسی ایک فلم پہ پابندی سے پوری انڈسٹری کو ڈس اپوائنٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہر ملک کے اپنے کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں یا تھریش ہولڈز ہوتے ہیں جو جس کے حساب سے گورنمنٹ آپریٹ کرتی ہے. جس طرح میرے خیال میں یہاں پہ سینسر بورڈ کے کچھ اس طرح کی ریسٹرکشنز ہیں, وہ یو ایس میں بھی ہیں, وہ برطانیہ میں بھی ہیں. سو یہاں کے سینسر بورڈ کی کچھ ریسٹرکشنز ایسی ہیں کہ وہ اینٹائی گورنمنٹ سینٹیمنٹ, اینٹائی ریلیجن سینٹیمنٹ اور جو سیکٹیرینزم کو بڑھاؤ دے, اس طرح کی چیزوں کو یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور ان چیزوں کو لمٹ بھی کرتے ہیں. اس میں ابھی اس فلم میں اگر انہوں نے اس چیز کو یا کوئی چیز ایسی نوٹ کی ہے جس سے انہیں یہ لگتا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی انکنسٹرکٹیو اور نان پروڈکٹیو فار دی لارجر آڈینس, سو وہ ٹھیک ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں. فرسٹ آف آل اٹ از نیگیٹو ہیونگ, مطلب یہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ فلم بنانے والوں کے لیے نیگیٹو ہے, لیکن اس میں کوئی ڈس اپوائنٹ ہونے والی بات نہیں ہے. پہلے تو اس کی بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ اوپنلی ہر قسم کی ہر سبجیکٹ پہ فلم بنا سکیں. اب کم از کم یہ اسٹیج تو آ گئی ہے کہ پاکستانی فلمیں اوپنلی بن رہی ہیں, चल रही हैं, लोग देख रहे हैं, दे आर डूइंग गुड बिजनेस. सो अभी भी जो लिमिटेशंस हैं इंशाल्लाह ताला वो हो जाएंगी पूरी.
अच्छा, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान के सिनेमा इंडस्ट्री के कारोबार पर फिल्म मालिक पर पाबंदी से कोई मनफी असर हो सकता है?
मनफी असर तो हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं आपको भी ये बोलूंगा, यहाँ पर भी सबको बोलता हूँ कि डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है. सिनेमा जो कमर्शियल, आपका अभी ये कमर्शियल एंगल का क्वेश्चन है कि जो सिनेमा इंडस्ट्री की कमर्शियल बिजनेस स्पेस से क्या फर्क पड़ा है. सो मैंने कहा अगेन फर्क तो पड़ेगा, वो शायद 2-3 और हफ्ते चल जाती तो उसका मतलब उसकी नेगेटिविटी है कि आपने अभी रोक दी और वो 2-3 हफ्ते नहीं चल सकी. लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा मनफी बात, उससे ज्यादा सीरियस बात यह है कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वो करप्शन के बारे में भी है या किसी चीज के भी बारे में है, आप कम से कम लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ जो फिल्म में आइडिया दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट, उसको ना रोकें. कमर्शियलिज्म को तो हम कवर कर लेंगे, लेकिन फिल्म मेकर को ये रुझान नहीं मिलना चाहिए कि यार अगर मैं इस टॉपिक पे ना बनाऊं, क्योंकि अगर इस पे बनाई तो कहीं बैन ना हो जाए, ये वो ज्यादा बड़ा खतरा है मेरे ख्याल में.
सनीप्लेक्स सिनेमा चैन के मालिक ये थे हाशिम रजा, जो हमारी साथी नाजिया मेमन से बात कर रहे थे. फिल्म मालिक पर पाकिस्तान में पाबंदी के बाद पाकिस्तानी चैनल्स पर यह मौजू खासा गर्म है. हमारे साथी सकलैन इमाम की इन मुबाहिस पर गहरी नजर है और सकलैन इमाम इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं. सकलैन, ये बताइए कि इन मुबाहिस का मरकजी नुक्ता, फोकस क्या है?
उमर, बड़ा अहम मसला है. पाकिस्तान में जो गुफ्तगू जब टेलीविजन चैनल्स पे होती है तो चलती कहीं से पहुंच कहीं जाती, दरमियान में और बहुत सारे मौजूद आ जाते हैं. यही मसला न सिर्फ सियासी गुफ्तगू में होता है बल्कि इस मौजू पर भी है, जो कि फिल्म पे बैन लगने के बाद पैदा हुआ है. फिल्म मालिक के पर जो बैन लगा है, आमतौर पर लोग ये समझ रहे हैं कि इस फिल्म पर पाबंदी इसलिए लगी है कि क्योंकि इसका मौजू करप्शन था, यानी बदउनवानी, जो कि पाकिस्तान की सियासत का एक अहम नुकता और सियासी स्लोगन हुकूमत के बारे में बना हुआ है. पिछली हुकूमत के भी खिलाफ था, आज की हुकूमत के खिलाफ भी है, अगली हुकूमतों के खिलाफ भी रहेगा. फिल्म, हालांकि अगर हम देखें जितनी भी फिल्में बनती हैं, वो हमेशा किसी न किसी एक अच्छे गुड यानी अच्छी चीज को लेकर और बुराई के खिलाफ जद्दोजहद या बात करने के हवाले से बनती है. एक हीरो होता है और एक विलन होता है, और आखिर में हीरो ही को कामयाबी हासिल होती है. चाहे हीरो मर जाए, शहीद के होता है, अगर जिंदा रहे तो अपनी हेरोइन को या अपने कॉज को आगे बढ़ाता है. ये आप दुनिया भर की तमाम फिल्मों में एक चीज देखते हैं कि अच्छाई को बुराई पर कामयाबी दिखाई जाती है. तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद जो बुराई, बदनवानी यानी करप्शन के खिलाफ जिस फिल्म में जिहाद दिखाई गया या कोशिश दिखाई गई, एक जद्दोजहद जो दिखाई गई है, उसकी वजह से फिल्म को बैन किया गया है. अच्छा, ये कन्फ्यूजन है, ये नहीं है इस फिल्म में. क्या कई और फिल्मों में बदनवानी के खिलाफ बातें होती है, भारत में बनती हैं, यूरोप में बनती है, सब जगह बनती हैं. हर किस्म की सियासतदानों की करप्शन या किसी भी करप्शन पर होती है, उस पर पाबंदी फिल्म में नहीं लगाई गई है, ये समझने की ये बात है. और लेकिन लोग यही समझ रहे हैं कि फिल्म पर पाबंदी इसलिए लगी है कि करप्शन पर है.
लेकिन ये सकलन बड़ी सादा सी बात है, ये इबहाम पैदा कैसे हुआ, क्यों हुआ?
हाँ, इबहाम यूं है कि लोग कंफ्यूज ये कर रहे हैं कि फिल्म में क्या करप्शन की वजह से पाबंदी है या किसी और वजह से. हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, अगरचे मैं पाबंदी के हम लोग जाहिर है मुखालिफ है, इजहार राय की आजादी होनी चाहिए, लेकिन जो असल जो शिकायत बनी है वो बदनवानी के खिलाफ कोई जिहाद नहीं है या कोशिश नहीं है इस फिल्म में, बल्कि इस फिल्म में बुराई को एक खास कौम के हवाले से दिखाया गया, खास सूबे की सियासत के हवाले से दिखाया गया, अच्छाई को एक दूसरे सूबे के हवाले से दिखाया गया. फिर ये कि आपने लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है कि एक सिक्योरिटी गार्ड उठ के अपने चीफ मिनिस्टर को मार देता है, जिससे मुशाबहत ये बनती है कि जिस तरह गवर्नर सुलेमान को उसके सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया था. तो ये चीजें हैं जो वायलेंस पर उकसा सकती हैं और प्रोफाइलिंग करती है एक कौम और कल्चर की बुराई के अंदाज से दूसरे के निस्बत,
या ये कि लोग कानून को हाथ में ले लें. सकलैन इमाम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए. और अब एक बैन अल-अक़वामी मौजू का जिक्र करते हैं. सैरबीन में शाम के शहर हलब के अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों में अमन की हुकूमत कहलाई जाने वाली जुजवी जंगबंदी शुरू हो चुकी है. तहम गुज़श्ता रोज होने वाले हमलों में मजमूई तौर पर 26 अफराद के हलाकतों की इतलात हैं. बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट, नाजिया मेमन की जुबानी.
शाम की फौज की जानिब से जुजवी जंगबंदी पर अमल का ऐलान जुमे की निस शब के एक घंटे के बाद दो इलाकों में अमल में आया. اعلان کے مطابق یہ جزوی جنگ بندی شام کے دارالحکومت دمشق اور مضافاتی علاقے غوطہ میں 24 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ شامی فوج کے مطابق صوبہ لاذقیہ کے شمالی علاقے میں بھی 72 گھنٹوں تک جنگ بندی رہے گی۔ شامی فوج کی جانب سے لڑائی میں عارضی جنگ بندی کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ حکومتی اہلکاروں کے مطابق باغیوں کی جانب سے حلب میں حکومت کے زیر کنٹرول مغربی علاقے میں واقع مسجد پر اس وقت غالے داغے گئے جب لوگ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد سے نکل رہے تھے۔ باغیوں کے اس راکٹ حملے میں اطلاعات کے مطابق 15 نمازی مارے گئے۔ اہلکاروں کے مطابق باغیوں نے باج الفراج میں قائم مولا خان مسجد کو نشانہ بنایا جس میں بہت ہلاکتیں ہوئیں۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق متعدد افراد شدید زخمی ہوئے اور ان کے بچنے کی امید کم ہے۔ دوسری جانب باغیوں کے قبضے والے مشرقی علاقے پر حکومت کی جانب سے ہونے والے فضائی حملے میں 11 افراد ہلاک جبکہ ایک طبی مرکز تباہ ہو گیا ہے۔ خیال رہے کہ ایک ہفتے میں حملے کی عزت میں آنے والا یہ دوسرا طبی مرکز تھا۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ نے دونوں ممالک پر اس کے لیے زور دیا تھا اور دیگر ممالک کو وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا تھا۔ شامی فوج کا کہنا ہے کہ نئے انتظامات میں امن کی حکومت کا مقصد باغیوں یا ان کے مطابق دہشت گردوں کو شہریوں کو نشانہ بنانے کے بہانے سے محروم کرنا اور موجودہ جنگ بندی کو تقویت پہنچانا ہے۔ امریکہ کا خیال ہے کہ اس سے علاقے میں جاری جنگ میں کمی آئے گی۔ ایک اندازے کے مطابق حلب میں گزشتہ 8 دنوں سے جاری لڑائی کے نتیجے میں اب تک 230 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق حکومت کے طیاروں نے جمعرات کی شب باغیوں کے زیر قبضہ علاقے پر حملے کیے جبکہ میڈیسن سینس فرنٹیئرز نے جمعے کو کہا تھا کہ اس حملے میں 50 افراد ہلاک ہوئے جن میں ہسپتال کے 6 عملے بھی شامل تھے۔
شام میں عارضی جنگ بندی، تفصیل آپ نے سنی ہماری ساتھی نازیہ میمن سے۔ اور اب جرمنی کا ذکر، جہاں کے شہر سٹٹگرٹ میں سینکڑوں مظاہرین نے دائیں بازو کی جماعت اے ایف ڈی کے ارکان کو کانفرنس میں جانے سے روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے ہیں سلیم قاضی۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سیاسی جماعت اے ایف ڈی اثر نو اسلام مخالف پالیسی کا اعلان کرنے جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 1000 پولیس افسران کو وہاں تعینات کیا گیا ہے اور پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مرچوں کا سپرے بھی کیا۔ یاد رہے اے ایف ڈی جرمنی میں برقعے اور غیر قانونی مساجد کے میناروں پر پابندی عائد کروانا چاہتی ہے۔ احتجاج کے باوجود سنیچر کو صبح کانفرنس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اے ایف ڈی کے تقریباً 2000 ارکان اس کانفرنس میں شرکت کے لیے خود کو رجسٹرڈ کر چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ ہونے والے مقامی انتخابات میں یہ جماعت 3 ریاستوں میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ جرمنی کی پسماندہ ریاست سیکوزی انہالٹ میں اس جماعت کو 4/3 ووٹ ملے تھے۔ اے ایف ڈی جرمن چانسلر اینگیلا مرکل کی جانب سے گزشتہ برس تارکین وطن کی آمد کو تسلیم کیے جانے والے فیصلے کے خلاف ہے۔ اگلے سال کے عام انتخابات سے قبل پارٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مشترکہ منشور پر متفق ہو جائے۔ اس کے لیے تجاویز میں جبری ٹیکس اور یورو سے نکل جانے کی تجاویز شامل ہیں، مگر پارٹی کے اندر اس حوالے سے تقسیم نظر آتی ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی سلیم قاضی، اور اب سنتے ہیں دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو۔
بھارت کی پارلیمنٹ نے بتایا گیا ہے کہ 2012 سے 2014 میں 3 برس کے درمیان جہیز سے متعلق تقریباً 25,000 اموات درج کی گئی ہیں۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق 2012 میں 8,233 خواتین کی جہیز کے معاملے میں موت ہوئی، 2013 میں 8,083 اور 2014 میں 8,455 نو شادی شدہ خواتین موت کا شکار ہوئیں۔ 3 برس کی اس مدت میں جہیز کے 30,000 سے زیادہ معاملات درج کیے گئے تھے۔ پولیس کے کرائم ریکارڈ بیورو کے پورے ملک سے جمع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 3 برس کی مدت میں 24,700 خواتین کی موت رجسٹرڈ کی گئی۔ اس لحاظ سے اوسطاً ہر روز 22 نو شادی شدہ خواتین جہیز کی بھیڑ چڑھ گئیں۔ بہت ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ اموات جہیز سے متعلق نہ ہوں۔ بہت سی اموات کی وجہ حادثاتی اور قدرتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ بیشتر واقعات میں اموات شادی کے کچھ ہی مہینوں یا ابتدائی برسوں میں رونما ہوتی ہے اور بیشتر اموات جلنے، خودکشی، پرسرار حالات میں اور اچانک ہوتی ہیں، اس لیے والدین کی طرف سے عموماً جہیز کا کیس درج کیا جاتا ہے۔ بہت سے معاملات میں موت کی مشتبہ نوعیت کی بنیاد پر خود پولیس جہیز کے کیس درج کرتی ہے۔ 90 کی دہائی تک جہیز کا بھارت میں چلن اتنا زیادہ تھا کہ جہیز کی لالچ میں ہزاروں خواتین کو ہر برس موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ یہ اتنا بڑا سماجی مسئلہ بن گیا تھا کہ حکومت کو انتہائی سخت قوانین وضع کرنے پڑے۔ جہیز کے خلاف معاشرے میں زبردست مہم چلائی گئی اور اسے ملک اور سماج کے لیے ایک لعنت قرار دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم اور معاشرتی بیداری سے لوگوں کے رجحان میں تبدیلی آئی اور اب یہ لعنت اتنی سنگین نہیں ہے جتنی یہ 80 اور 90 کے عشرے میں تھی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ 3 برس میں جو 25,000 خواتین موت کا شکار ہوئیں وہ سبھی جہیز کے لیے قتل کر دی گئیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان سبھی کی موت اچانک عموماً کسی بیماری کے بغیر اور پرسرار حالات میں ہوئیں۔ یہ مقدمات برسہ برس تک چلتے رہیں گے۔ بھارت میں انصاف کا نظام اتنا پیچیدہ، طویل اور فرسودہ ہے کہ جرائم کے بیشتر معاملات میں انصاف نہیں ہو پاتا۔ ایک جمہوری ملک ہونے کے باوجود بھارتی معاشرہ خواتین کے معاملے میں اب بھی تفریق اور بے حسی سے دوچار ہے۔ دنیا کے کسی اور ملک میں اگر سال بھر میں 8,000 عورتیں جہیز یا کسی اور معاملے کے لیے قتل کر دی جاتیں تو یہ اس ملک کا قومی مسئلہ بن گیا ہوتا، لیکن بھارت میں 25,000 خواتین کے مشتبہ قتل کی خبر بیشتر اخباروں میں شائع تک نہیں ہوئی ہے۔ ایک سرکردہ اخبار نے اس خبر کو 13ویں صفحے پر شائع کیا ہے۔ بھارت میں آئین کی روح سے مرد اور عورت کو برابر کا درجہ حاصل ہے، لیکن بچیوں کے ساتھ تفریق بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بھارتی معاشرہ اور مذاہب سبھی عورتوں کے ساتھ تفریق اور جبر میں شامل ہیں۔ بھارت اقتصادی طور پر تیزی سے بدل رہا ہے، لیکن اس کی مناسبت سے فرسودہ، قدامت پسند اور عورت مخالف اس کی سوچ میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اور سیاسی نظام اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس معاشرے کی خواتین کو صحیح معنوں میں مرد کے برابر کا درجہ اور احترام نہ حاصل ہو۔ صرف آئین میں برابر کا درجہ دینے سے برابری نہیں ملتی، اس کے لیے سماج کی فرسودہ سوچ بھی بدلنی ہوگی جو صدیوں سے خواتین مخالف رہی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فراق کے شہر ایرف میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 00952126111139۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اب سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
بی بی سی اوہلا جواب تیرے جلوے ہزار، میرا بھی پتا ہے میں نہ مانوں کبھی ہار، میری دنیا میں بے حساب پیار، میں ہوں ایک اینجل اور ڈیول میرا یار۔
اداکارہ نرگس فخری کا کہنا ہے کہ آدتیہ چوپڑا ہمیشہ ان کی زندگی کا حصہ رہیں گے، لیکن ابھی وہ صرف ان کے دوست ہیں۔ نرگس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کسی کو ڈیٹ نہیں کر رہی، کیونکہ اس ملک میں لوگ ڈیٹ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ لگتا ہے انڈیا میں نرگس کا تجربہ کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھیشیک بچن فلم ہاؤس فل 3 میں کام ملنے پر نروس کیوں تھے؟ ان کی اہلیہ ایشوریہ رائے پروفیشنل اور پرسنل لائف کو کس طرح بیلنس کرتی ہیں؟
جس طرح آپ کرتے ہیں ویسے ہی میں بھی کرتی ہوں۔
رتیش دیشمکھ کے لیے نمبر 3 کیوں اہم ہے؟
ویلن جب پکچر میں آتا ہے کلائمیکس میں تو بولتا ہے کہ میں 3 تک گنوں گا، 1, 2 اور 3۔
اور ہاں، آج بات کریں گے اداکارہ موسمی چٹرجی کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے بات کرتے ہیں اس ہفتے کی ریلیز فلم باغی کی۔
ہائی، آئی ایم سیا۔ میں تو پیدا ہی ریبیل ہوئی تھی، پھر اس سے ملی رونی، وہ بھی باغی، دھماکہ تو ہونا ہی تھا۔
ڈائریکٹر سابر خان، ٹائگر شراف اور شردھا کپور کے ساتھ فلم باغی لے کر آئے ہیں۔ تو اب یہ باغی کیسی رہی؟
باغی سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جو ایک ریبل جس کا مطلب ہے ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس جو کہ بہت زیادہ اتاولا ہے, بے چین رہتا ہے, ٹائیگر شراف بنے ہیں وہ کیریکٹر. یہ کہانی پچھلے 30 سال میں شاید ہم 30,000 بار دیکھ چکے ہیں. ہاں نیاپن یہ ہے کہ ٹائیگر شراف جن کی بہت اچھی باڈی ہے اور بہت اچھی پریزنس ہے, اسکرین پریزنس ان کی بہت اچھی ہے, اس کو ایکشن ہیرو کے طور پہ پھر سے شبیر خان نے پیش کیا ہے. شردھا کپور جب سے آئی ہیں وہ ایک ہی طرح کا رول کر رہی ہیں, ان کی جتنی بھی فلمیں آئی ہیں اس میں ایک ہی طرح کا لکس, ایک ہی طرح کے بال. ایک دو فلم اور تھی اے بی سی ڈی شاید, اس میں تھوڑا سا الگ ڈانس وانس کیا تھا. یہاں پر ان کے پاس کوئی اسکوپ نہیں ہے, اور اگر تھوڑا بہت اسکوپ ہوتا بھی ہے تو وہ کوشش بھی نہیں کرتی ہیں. باغی کو 5 میں سے 1.5 دوں گا.
اپنے نینو سے بانڈ چلا رہا ہے نا, تو مجھ پہ کام نہیں کرے گا, اپنی لمٹ میں رہ.
اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا.
سنیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں.
بہت ہی اچھا تھا, ایکشنز وا امیزنگ, دس از لائک آئی ریلی فیل کہ ہیرو پنڈی کے بعد انہوں نے بہت محنت کی ہے.
فلم میں سٹوری اگر دیکھیں تو سٹوری میں دوں گا 2.5. ٹائیگر شراف از گروئنگ اینڈ شردھا کپور جو ہے جو اس نے یوزول کیا یہاں تھوڑا اس کا ٹف تھوڑا تھا ایکٹنگ, تو اس نے اچھا کیا.
وی وار ٹو امیزنگ اینڈ ایکٹنگ آف شردھا کپور اینڈ ٹائیگر شراف واز امیزنگ.
فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہو. آل آئی کین سی از اٹس آلسم مووی.
تو ختم. اتنی جلدی کیا, ابھی تو میں نے اسٹارٹ کیا.
تجھ پہ میری ہے دعوے داریاں, تجھ سے ہے دل کی ساجداریاں, تیرے بن سانسیں لوں تو جی نہ سکوں, اب تو ہی بتا کیا میں کروں کیا کروں.
ویسے جب فلم کے ہدایت کار صابر خان سے پوچھا گیا کہ اس فلم کا ٹائٹل سلمان خان کی باغی فلم سے لیا گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس باغی کی کہانی کچھ اور ہے.
ٹائٹل تو اسکرپٹ سے ہی آئے, ٹائیگر اور شردھا کے جو کیریکٹر ہیں فلم میں, رومی اینڈ سیا, دونوں میں ایک ہلکی سی کیریکٹر میں ایک بغاوت ہے اور پھر وہ کیسے چینج ہوتے ہیں, تو کیریکٹر کے وجہ سے ٹائٹل آیا. بٹ جب ہم نے رکھ لیا تھا تب ہم لوگ ایک بار شاید آفس میں ہنس رہے تھے کہ سلمان کی بھی سیکنڈ فلم باغی تھی, ٹائیگر کی بھی سیکنڈ فلم باغی, بٹ اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی ریزیمبلنس آیا.
سمجھو سارے بات باقی, وقت کا کیا بھروسہ, برف کے پانی بہ جائے کل لگن نہ ملتا ہے, رہ نہ جائے بات باقی.
ابھیشیک بچن دھوم فلم کی فرنچائز کا حصہ ہیں, انہیں کہیں اور کام ملے نہ ملے دھوم فرنچائز میں کام ضرور مل جاتا ہے. ویسے انہیں ہاؤس فل 3 کی فرنچائز میں بھی کام مل گیا ہے, اور اب اس فلم میں ستاروں کی بھیڑ میں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. تو ابھیشیک کیسا لگ رہا ہے؟
بہت ہی اچھا لگا. آئی واز ویری نروس کیونکہ when ساجد فراد, I had first worked with him in بول بچن, spoke to me. I was nervous because it's the first time مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ایک اور فرنچائز کرتا ہوں جس کا نام ہے دھوم. And I realize now whenever anybody who joins Dhoom gets very nervous and they're all like, oh no, we have to live up to the expectations. Mujhe kabhi samajh mein nahi aaya ki why are they getting so nervous. It's a fun film, but when I signed on for Houseful I realized what the expectations are.
Ye dono is house mein kaise ghus gaye?
Wo dono to pehle is Houseful mein ghus gaye the, tumhari entry baad mein hui.
Pyar ki maa ki, pyar ki maa ki aaj se pooja karni hai,
ابھیشیک کے علاوہ رتیش دیشمکھ پہلے سے ہی ہاؤس فل کا حصہ ہیں. اس فلم میں 3 ہیروز ہیں اور 3 ہی ہیروئن, تو یہ 3 کا چکر کیا ہے بھائی؟
3 از اے ونڈرفل نمبر, 3 از اے ویری امپورٹنٹ نمبر. 3 نمبر اتنا امپورٹنٹ ہے, ہمارا ان 3 سے کنیکشن ہے, آئی تھنک سب کا 3 سے کنیکشن ہے. اور ویلن جب پکچر میں آتا ہے کلائمیکس میں تو بولتا ہے کہ میں 3 تک گنوں گا, 1, 2 اور 3.
ایشوریہ رائے بچن آج کل اپنی فلم سربجیت کی پبلسٹی کر رہی ہیں. اب اسی دوران کسی نے ان سے سلمان خان کو ریو اولمپکس میں انڈیا کا گڈ ویل امبیسڈر بنائے جانے کی مخالفت پر رد عمل جاننا چاہا, تو انہوں نے گول مول الفاظ میں سلمان کی حمایت کی. ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ سوسائٹی کے لیے اچھا کام کرتے ہیں
उनकी हौसला अफजाई तो की जानी चाहिए। भाई काम तो आप भी करती हैं, ये तो बताएं कि आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को किस तरह बैलेंस करती हैं?
जिस तरह आप करते हैं वैसे ही मैं भी करती हूँ। मेहनत बहुत है आप मानेंगी, तो वैसे ही हम दोनों औरतें और यहाँ जितने भी हैं तो मेहनत है, लेकिन हम सब करते हैं एंड द गाइज डू। इट्स ऑल अबाउट जस्ट बीइंग वर्किंग इंडिविजुअल्स एंड फाइंडिंग द बैलेंस, बट इफ यू वांट टू डू इट यू विल डू इट, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल।
छोटी उम्र में फिल्मों में आने वाली मौसमी चटर्जी ने 1967 में बंगाली फिल्म बालिका वधू से डेब्यू किया।
बीबीसी सुनने वालों को मौसमी चटर्जी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सब लोग अच्छे रहिए, सुनते रहिए और खुश रहिए और हेल्दी रहिए।
फिल्म बहुत कामयाब रही और उन्हें बेशुमार बंगाली फिल्मों के ऑफर आने लगे। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और 5 साल बाद ही 1972 में पहली हिंदी फिल्म अनुराग आई, जिसमें उन्होंने एक नाबीना लड़की का किरदार निभाया। ये फिल्म भी बहुत हिट रही और इस तरह मौसमी हिंदी फिल्मों में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई। के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शादी के बाद फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने दौर के तमाम बड़े बड़े हीरोज और प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया। पैसा, इज्जत और शोहरत के साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। तो मौसमी, आप उन्हें कैसे लेती थी?
With a pinch of salt।
शशि कपूर के साथ फिल्म नैना, विनोद खन्ना के साथ कच्चे धागे, उस पार विनोद मेहरा के साथ, अमिताभ के साथ बेनाम और राजेश खन्ना के साथ हमशक्ल उनकी बड़ी फिल्मों में शामिल है। रोटी कपड़ा और मकान, स्वर्ग नर्क और उम्र कैद जैसी फिल्में भी मौसमी चटर्जी के करियर के लिए अहम साबित हुई।
वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन, जमाना चाहे छूटे, बांधी है जो दिल से अब ये डोर, जिंदगी भर न टूटे।
मजेदार बात यह है कि मौसमी को रोने के लिए कभी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी।
Yeah, God is not only kind to me, I think God is partial to me. So certain thing comes, but anyway, basically I'm very spontaneous person, so you know, so it's that's true.
Hansili, meri Hansili, kahan ud chali?
उसके बाद 1985 से 1991 तक उन्हें कैरेक्टर एक्टर के रोल मिलने लगे और वो भाभी जैसे किरदार निभाने लगी। हाल ही में मौसमी ने दीपिका पादुकोण और अमिताभ की फिल्म पीकू भी की थी।
धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही।
आज का बॉलीवुड राउंड अप कैसा लगा आपको? तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। हाफिज़।
سربین یہاں اختتام کو پہنچا. پروگرام ایڈیٹر تھے سقلین امام, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام وارڈ اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کی طرف سے خدا حافظ. اور شمیلہ خان سے خبروں کا خلاصہ.
برطانیہ کے شہر لندن کے سابق میئر کین لیونگسٹن جرمن عامر ہٹلر سے متعلق کیے گئے اپنے حالیہ تبصرے پر قائم ہیں. انہیں جمعرات کو لیبر پارٹی سے اس بیان کے بعد معطل کر دیا گیا تھا کہ 1930 میں ہٹلر نے اسرائیل یا صہیونیت کی حمایت کی تھی. بنگلہ دیش میں ایک ہندو درزی کو قتل کر دیا گیا ہے. شدت پسند دولت اسلامیہ گروپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا. لیبیا کے ساحل کے قریب 70 تارکین وطن افراد کے ڈوب کر ہلاک ہونے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے. شامی حکومت کے طیاروں نے حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ ان علاقوں میں حملے کیے ہیں جنہیں حالیہ جنگ بندی والے علاقوں میں شامل نہیں کیا گیا تھا. کینیا کے صدر یوہورو کینیاتا نے دارالحکومت نیروبی میں ایک رہائشی عمارت گرنے کے سبب 11 افراد کی ہلاکت کے بعد اس عمارت کے مالک کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.